والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا ابي القاسم محمد.
اللهم صل على
ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد.
گرامی تمام تر حمد و ثنا ذات واحد کے لیے ہیں جو سب کا پالنے والا ہے, سب کا پیدا کرنے والا ہے, اور ہمارا درود و سلام ہو محمد آل محمد پر.
اللہم صلی اللہ محمد آل محمد.
جن کے صدقے میں خداوند عالم نے اس کائنات کو خلق کیا. یہاں پر آج جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ذات گرامی ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ یہ اسیری کا زمانہ ہے اور یہ جناب زینب کے ایام ہیں. آپ سب بزرگوں کے سامنے جسارت کرنا بہت مشکل بات ہے, مگر یہ کہ آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی سے اس کام کو میں سر انجام دے رہی ہوں. ہم سب جانتے ہیں کہ جناب زینب نے اپنے کردار سے کس طریقے سے ہم کو ایک راہ دے دی, عمل کی راہ دے گئی جناب زینب ہم کو. اور قیامت تک جو جو بھی لوگ پیدا ہونے والے ہیں, جو جو بھی ہر وہ انسان جو خدا اور رسول پر ایمان لایا ہے, اس کی گردن پر امام حسین علیہ السلام کا حق موجود ہے, ہم یہ سب جانتے ہیں. اور اسی طرح سے یعنی جو شخص بھی نماز ادا کرتا ہے اس پر امام کا حق ہے, کیونکہ اگر یہ عظیم قربانی نہ پیش فرماتے امام تو نہ نماز ہوتی, نہ حج ہوتا, اور نہ ایمان اور اسلام کا تصور ہوتا, اور یہ کہ احکامات دین کا نام و نشان مٹ جاتا. اسی لیے ہم زیارت میں جب یہ جملے پڑھتے ہیں گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی تھے جنہوں نے نماز کو قائم کیا, زکات کا قیام کیا, اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو جاری کیا. اس کے ساتھ ساتھ ہم یعنی جب ہماری گردنوں پر امام کا حق ہے, اس کے ساتھ ساتھ ایک اور حق بھی ہے جو امام کی بہن جناب زینب سلام اللہ علیہا کا ہے. یہ حق بھی تمام مسلمانوں کی گردن پر قیام قیامت تک رہے گا. اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ جناب زینب کی اسیری جو ہے وہ امام کے مقاصد کی تکمیل کا سبب بنی ہے. کسی شاعر کا شعر ہے, اس کا ترجمہ یہ ہے کہ دین کی ترویج بے شک امام کی شہادت سے ہوئی, مگر اس کی تکمیل جناب زینب کی بے رگائی سے ہوئی. لبنان کے ایک مشہور عیسائی مصنف اپنی کتاب اسلام اور مسیحت میں ایک جملہ لکھتے ہیں, یعنی نہ صرف اپنے بلکہ غیر بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر عیسائیت کو بھی کوئی حسین اور زینب سلام اللہ مل جاتے تو ان کے اصلی اخد و خال جو مذہب کے تھے وہ محفوظ رہ جاتے. اور ہم جانتے ہیں کہ اگر جناب زینب نہ ہوتی تو واقعی کربلا لوگوں کے دلوں سے محو ہو چکا ہوتا, اور اس کے ساتھ ساتھ امام زین العابدین علیہ السلام.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
ان کا بھی یہ کارنامہ ہے کہ انہوں نے اس واقعے کو لوگوں تک پہنچایا. کس قدر اذیت برداشت کی ہے امام علی مقام نے, یعنی وہ قربانی جان کا نذرانہ پیش کرنا جو ہے وہ کوئی مشکل بات نہیں ہے خاندان رسالت کے لیے. اور امام اس کے جواب میں فرماتے بھی ہیں جب کوئی سوال کرتا ہے کہ شہادت تو آپ کی میراث ہے, آپ کتنا گریا کریں گے, تو امام کہتے ہیں شخص تم نے انصاف نہیں کیا, شہادت ہماری میراث ہے مگر ماں بہنوں کی بے ردائی ہمارے گھرانے کا طریقہ نہیں ہے. کیونکہ امام جو ہے وہ اس پروپیگنڈے کو مٹانا چاہتے تھے جو کہ مشہور کیا گیا تھا, بنو امیہ نے جو پروپیگنڈا مشہور کر دیا تھا کہ ایک باغی اٹھا تھا اور اس کی سرکوبی کی گئی اور اس کے خاندان کو یعنی اسیر کر کے یہاں پر لایا گیا. اتنے بڑے الزام کو امام کو اور جناب زینب کو مٹانا تھا, اور جناب زینب کے خطبوں نے لوگوں کو حقیقت حال سے روشناس کرایا. امام کے خطبوں نے لوگوں کو حقیقت حال بتائی. اکثر اوقات انہیں یہ بھی بتانا پڑا, جس طرح کے امام حسین علیہ السلام بھی بتاتے رہے, بار بار میدان جنگ میں بھی خطاب کرتے رہے, اپنا تعارف کرواتے رہے کہ کیا میں تمہارے نبی کا نواسا نہیں ہوں, کیا میں علی مرتضیٰ کا دل بند نہیں ہوں, کیا میں نبی کی بیٹی کا لخت جگر نہیں ہوں, کیا میں وہ نہیں ہوں جو جوان جنت کے سردار بتایا گیا ہے جن کو. اور یہ بھی بتاتے رہے ساتھ ساتھ کہ ان کے قیام کا مقصد کیا ہے. یعنی جناب زینب بھی اپنے خطبات میں اس بات کو بار بار بتاتی رہیں, جتاتی رہیں کہ کیا ظلم کر گئے تم لوگ, تم لوگوں نے کتنا بڑا ظلم کر دیا. امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے صحرا میں جو نقش لا الہ الا اللہ لکھا تھا اس کو قائم رکھنے میں جناب زینب ہی کی کارروائی کا نتیجہ ہے کہ لوگ آج واقعی کربلا سے آشنا ہیں اور حسینیت کے مقاصد کو پہچاننے کی کوشش کر سکتے ہیں. یعنی آج بھی ہمارے لیے یہ نمونہ عمل روشن ہے. جناب زینب کے خطبات کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں تو آج ہمارے سامنے نئی راہیں روشن ہو جائیں گی. ہم بھی وہ کام کر سکتے ہیں جو جناب زینب نے کیا. مقصد حسین کے اوپر پچھلی مجالس میں بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ کیا مقصد حسین تھا اور یہ آزاداری جو ہم برپا کرتے ہیں اس کا کیا مقصد تھا. انہی مقاصد کو ہم جناب زینب کی خطبات کی روشنی میں جو انہوں نے کوفے میں کیا, بازاروں میں جو خطاب فرمایا, جو دربار میں بی بی زینب نے خطبہ دیا اور کس قدر جرأت کا اظہار کیا, اور انہی خطبات کی روشنی میں ہم اپنے زندگی کو پرکھ سکتے ہیں کہ کیا ہم جناب زینب کی کنیزیں کہلانے کے قابل ہیں, کیا ہم وہ کار زینبی انجام دے رہے ہیں جس کی ہم سے توقع کی جا رہی ہے, جس کی ہم سے جناب زینب اور جناب امام حسین علیہ السلام امید کرتے ہیں. یہاں پر تھوڑا سا تعارف جناب زینب کا پیش کرنے کی کوشش کرتی ہوں. جناب زینب سلام اللہ علیہا سرکار خاتم الانبیاء کی ہیں. خاتم الانبیاء کی بڑی نواسی تھیں. جب آپ پیدا ہوئی تو 5 ہجری تھی, 5 ہجری کا سن بتایا جاتا ہے. بعض تواریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ 6 شعبان تھی, بعض تواریخ میں 5 جمادی الاول ملتی ہے. جب جناب زینب کی ولادت و سعادت ہوئی تو اس وقت جناب رسول خدا جو تھے وہ سفر پر تھے, یعنی موجود نہیں تھے. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے امام علی سے فرمایا, بی بی فاطمہ نے, کہ آپ اس بچی کا نام رکھیے. امام نے فرمایا کہ میں رسول اللہ پر تقدم نہیں کر سکتا, یعنی جب رسول اللہ آئیں گے اور جس طرح سے انہوں نے جناب حسنین علیہ السلام کے نام تجویز کیے اسی طرح سے جناب رسول خدا اس بچی کا نام رکھیں گے. بہرحال جناب رسول خدا سفر سے واپس تشریف لائے اور ولادت کی خبر سنی, فرمایا کہ فاطمہ کی اولاد میری اولاد ہے اور خدا جو ہے ان کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے. اور اس کے بعد انتظار کیا انہوں نے کہ جبریل امین آئیں اور خدا کا پیغام لائیں. جبریل آئے اور عرض کیا کہ اس بچی کا نام زینب سلام اللہ علیہا رکھیے. اس کے علاوہ چند باتیں اور کہیں انہوں نے کہ پیغمبر اکرم معظمہ کو پڑھتے محبت سے چومنے لگے اور منہ پر منہ رکھ کر رونا شروع کر دیا. تمام اعضا پریشان ہوئے اور پریشانی کا سبب پوچھا. فرمایا جبرائیل نے مجھے بتایا ہے کہ میری یہ بیٹی کربلا کے روح پرسا مصائب میں میرے حسین کی برابر کی شریک ہوگی. اس کے بعد تاکید کی کہ جو حضرات موجود ہیں اور جو موجود نہیں ہیں ان سے یہ تاکید کی کہ اس بات کو لوگوں کو بتائیں کہ یہ بچی خدیجۃ الکبریٰ کی منوہر تصویر ہے, اور فرمایا کہ سب اس بچی کا احترام کریں کہ یہ خدیجہ کی مانند ہے. یعنی جس طرح سے جناب خدیجہ نے دین کی تکمیل کے لیے جناب رسول خدا کے ساتھ شانہ بشانہ شامل رہی اور اپنی ہر چیز جو بھی قربان کر سکتی تھی بی بی نے کی, اسی طریقے سے جناب زینب کی ہستی اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں جناب رسول خدا کہ یہ بھی انہی کی مانند ہیں جو اپنا سب کچھ قربان کریں گی. اس کے علاوہ وہ 5 ہستیاں جو کہ آئے تطہیر کا مصداق قرار پائیں, یعنی وہ جن کو ہم پنجتن کے نام سے یاد کرتے ہیں, یہی 5 ہستیاں جو ہیں جناب زینب کی تعلیم اور تربیت میں انہوں نے ایک بڑا کردار ادا کیا. زینب یعنی باپ کی زینت. لغت عرب میں زینب جو ہے وہ 2 کلمات کا مرکب ہے, ایک زین اور دوسرا اب. زین کا مطلب ہے زینت اور اب کہتے ہیں باپ کو, لہٰذا زینب کا مطلب ہے باپ کی زینت. یعنی کہتے ہیں نا بیٹیاں ماؤں کی زینت ہوتی ہیں, اور بیٹیوں کی جو نشست اور برخاست ہوتی ہے اس سے ماں کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یہ بیٹیوں کو آگے مائیں کرتی ہیں. لیکن زہرا کی یہ بیٹی زین ام ہونے کے باوجود زین اب بھی ہے, غیر معمولی ذہانت اور فراست کے باعث دانشمند ملت اسلامی جناب عبداللہ ابن عباس آپ کو عقیلہ بنی ہاشم کے لقب سے یاد کرتے تھے, اور پھر یہ لقب ایسا سجا کہ آپ کی شناخت بن گیا. یعنی کسی عورت کا لقب اگر عقیلہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ خاتون اپنے قبیلے میں تمام خاندان والوں کے نزدیک محترم اور مکرم ہے. جناب زینب بچپن ہی سے امام حسین علیہ السلام سے اتنی مانوس تھی کہ ایک دن بھی ان سے جدا ہونا گوارا نہ تھا جناب زینب کے لیے. اسی عالم میں جب آپ کی شادی کا زمانہ آیا اور آپ کی چچازاد حضرت عبداللہ ابن جعفر نے خواستگاری کی اور جناب امیر نے منظور کیا, تو جناب زینب نے دو شرطیں رکھی. ایک شرط انہوں نے یہ رکھی کہ کم از کم 24 گھنٹوں میں ایک مرتبہ جناب زینب امام حسین علیہ السلام کی زیارت ضرور کریں گی, اور دوسری شرط انہوں نے یہ رکھی کہ اگر کبھی امام کو سفر درپیش ہوا تو جناب زینب ان کے ساتھ ساتھ رہیں گی. اور جناب زینب کی یہ دونوں درخواستیں قبول ہوئیں اور بالآخر یہ شادی انجام پائی. جناب سجاد اپنی پھوپھی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ پھوپھی اماں آپ کا علم علم لدنی ہے, اور آپ کو امام نے عالم غیر معلمہ کے نام سے یاد کیا ہے. عالم غیر معلمہ یعنی وہ دانشور جس نے علم اور آگہی کے سلسلے میں کسی استاد یا مدرسے سے تربیت حاصل نہ کی, کیونکہ وہ خاندان خود ہی تربیت کا گہوارہ تھا, وہ گودیں جن میں وہ پل رہی تھیں وہ خود ہی تربیت گاہ تھیں. جناب رسول خدا کے ساتھ جناب زینب نے 5 سال کا عرصہ گزارا, یعنی جب آپ کی عمر 5 سال تھی 5 سال تک ان کی آغوش ملی ان کو تربیت کے لیے, اور اس کے بعد جناب رسول خدا اس دنیا سے رخصت ہو گئے. یہ پہلی مصیبت تھی جناب زینب کے لیے جس نے آپ کی روح کو صدمہ پہنچایا, اور جب جناب رسول خدا کی وفات ہوئی تو اس کے بعد میری بیوی فاطمہ بھی زیادہ عرصے اس دنیا میں زندہ نہ رہ سکی. جناب زینب نے اپنی والدہ کو اس کے بعد کبھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا. اس تمام عرصے میں جناب زینب اپنی ماں پر گزرنے والے مصائب دیکھتی رہیں, اور آپ اس تقریر میں بھی موجود تھیں جو جناب فاطمہ زہرا نے دربار میں جا کر جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا مسجد رسول خدا میں اہل بیت کے حقوق کا دفاع کرنے کے لیے اور صدق کے غصب کرنے کے لیے جو بی بی نے خطبہ دیا تھا, اس خطبے کو جناب زینب نے لفظ با لفظ اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا تھا. یعنی آج بڑے بڑے اکابر بڑے بڑے علماء اس کی تفسیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن بی بی زینب نے اتنی کم سنی کے عالم میں اس خطبے, کیونکہ اس کا ایک ایک جملہ جو تھا وہ ایک یعنی ایک ایک تفسیر کا محتاج ہے بی بی کا جو خطبہ ہے, لیکن اتنی کم سنی کے باوجود جناب زینب نے اس خطبے کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا تھا, اور ان سے اپنی والدہ سے ہی انہوں نے یہ سیکھا تھا کہ کس طرح دشمنوں کے مقابلے میں استقامت سے کام لیا جاتا ہے اور کس طرح دشمنوں کو رسوا کیا جاتا ہے. جناب زینب نے اپنی عمر میں 7 سفر کیے. پہلا سفر صرف ایسا تھا جس میں کہ بی بی کو آرام میسر آیا, جو جناب زینب نے اپنے بابا جناب علی مرتضیٰ کے ساتھ مدینے سے کوفے تک کا کیا تھا. جناب امیر ہر طرح آپ کا خیال رکھتے, اس لیے نہیں کہ آپ ان کی بیٹی تھیں بلکہ اس لیے کہ آپ علم اور فضل اور تقوی اور پرہیزگاری میں ایک بلند مقام رکھتی تھیں, اور بالکل اسی طرح جناب زینب کا انہوں نے خیال رکھا جس طرح پیغمبر اکرم جناب سیدہ کا رکھتے تھے. جب بھی کبھی جناب زینب زیارت قبر رسول کے لیے جانا چاہتی تھیں تو جناب امیر فرماتے تھے بیٹی رات کو جانا, اور حسنین علیہ السلام کو ساتھ بھیجتے اور تاکید کرتے کہ بہن کو اکیلا نہ چھوڑنا. اور اس شان سے میری بیوی چاہتی تھی کہ آگے آگے جناب امام حسن علیہ السلام ہوتے تھے, درمیان میں بیوی ہوتی تھی اور پیچھے امام حسین علیہ السلام ہوتے تھے, تاکہ کسی نامحرم کی نظر آپ کے قد و قامت کا اندازہ نہ لگائے. صرف اس لیے تھی یہ سب چیزیں, یہ سب مقدمات اس لیے کیے جا رہے تھے تاکہ بیوی کی قدر اور منزلت کو بیان کیا جا سکے, واضح کیا جا سکے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اس طریقے کا ماحول بتایا گیا ہے, اس طریقے کی جناب زینب کی زندگی, اور اتنا عزت و اکرام بتایا گیا ہے میری بیوی کا, اور اس کے بعد جب ہم اکیلی میں دیکھتے ہیں جناب زینب کی صبر و استقامت, یہ ایمانی جذبہ تھا جناب زینب کا. یعنی کوئی تربیت نہیں تھی ان کو اس طرح کی کہ وہ باہر نکل جاتی بے مخنہ اور چادر بازاروں میں جانے کا, کوئی کورس نہیں کیا تھا انہوں نے, لیکن یہ ان کا قوت ایمانی تھا, یہ ان کی قوت ایمان کی قوت تھی, اور ان کو معلوم تھا کہ کس مقصد کے لیے وہ اس کام کو انجام دے رہی ہیں, اور اپنی قوت ایمانی کی مدد سے انہوں نے ان تمام مراحل کو طے کیا. جب جناب امیر کوفے میں قیام پذیر ہوتے تو کوفے کی مستورات خواہش کرتی کہ جناب زینب کی زیارت ان کو نصیب ہو, اور اس کے بعد ان سے درس حاصل کرنے کی خواہش کرتی اور ان کے قدموں میں بیٹھ جاتی, اور جناب زینب تفسیر قرآن بیان فرماتی, ایک مرتبہ خود جناب امیر علیہ السلام نے اس درس میں شرکت کی اور بی بی نے سورہ مریم کی تفسیر بیان کی اور جناب امیر علیہ السلام نے بہت داد دی ان کو اس کے اوپر. اس کے بعد جب جناب امیر علیہ السلام نے کوفے کو دارالحکومت قرار دیا تو جناب زینب بھی آپ کے ساتھ ساتھ کوفہ منتقل ہوئی اور اپنے شریعت قدے میں ایک بڑی اہم درس کا قائم کی جس میں کوفے کی خواتین آپ سے مستقل درس حاصل کیا کرتی تھیں. 21 رمضان کو مولائے متقیان نے جامع شہادت نوش فرمایا. باپ کی جدائی ہم سب جانتے ہیں کہ کتنا جو ہے ہمارے دلوں پر گراں گزرتی ہے, اور وہ باپ بھی کیسا باپ تھا جو مولائے متقیان تھا. امام علی کی فضیلت سے ہم سب واقف ہیں. باپ سے زینب کی جدائی بہت گرا ہے. آپ نے وفات رسول اور ماں کی شہادت کے بعد باپ کی محبت میں اپنے دل کو بہلا لیا تھا. ہم کیا جانیں کہ کس طرح میری بیوی نے اس غم کو جھیلا ہے. جس حادثے نے پتھر دلوں کو موم کر دیا اور دوستوں کو اور غیروں کو بیتاب کر دیا, ظاہر ہے کہ زینب کے دل پر اس نے بہت زیادہ اثر کیا. بس یہیں سے جناب زینب کی آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. بہت سے دکھ بھرے واقعات ہیں جس میں سے میری بیوی نے وہ دن بھی دیکھا کہ 50 ہجری میں اپنے بھائی امام حسن کا کلیجہ دیکھا. اپنے امام حسن کے کلیجے کے ٹکڑے, جگر کے ٹکڑے انہوں نے تشت میں دیکھے. امام کی مظلومانہ شہادت اور جنازے کی اہانت دیکھی. کس طریقے سے امام کے جنازے پر تیروں کی بارش کی گئی جس سے دل پارا پارا ہوا. اور پھر بھائی کے ساتھ مدینے سے مکہ اور مکہ سے کربلا کا سفر طے کیا. ہر قدم پر اپنے بھائی کے ساتھ ہمدم بنی رہی. جناب زینب جانتی ہیں کہ معصوم اپنی ذاتی خواہش کے مطابق عمل نہیں کرتا, یعنی اچھی طرح جانتی ہیں کہ امام کا ہر عمل جو ہے وہ خدا کے منصوبے کی تکمیل کے لیے ہے. کبھی بھی انہوں نے امام کو اس کا مشورہ نہیں دیا کہ امام اپنے اس قدم سے باز رہیں. اور اس ہجرت میں اپنے بھائی کے ساتھ مطیع اور فرما برداری کی حالت میں رہیں. تمام مصیبتوں میں, سختیوں اور رنجوں میں خود کو شریک حسین سمجھتی رہیں اور ان کی یار و مددگار اور غمخوار رہیں. اور پھر شب عاشور آئی. زینب ہر مرحلے کو استقامت سے طے کر رہی ہیں, بیمار بھتیجے کی تیمارداری بھی کر رہی ہیں اور بیٹوں کو جہاد کے لیے بھی تیار کر رہی ہیں. ہم تصور نہیں کر سکتے کہ اس موقع پر کوئی لمحہ زینب کے لیے آرام کا بھی آیا ہوگا. امام کی پیشن گوئیوں سے بیوی جان رہی ہیں کل کا دن وہ ہوگا جب امام نہ رہیں گے. گریا کرتی ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ جب تک امام زندہ ہیں بیوی نے گریا کیا, اور ہمیں بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ غش کر گئیں بیوی روتے روتے, مگر اس کے بعد اتنا صبر اور استقامت دکھایا. امام بہن کو حوصلہ دیتے ہیں کہ اے بہن, تقوی اختیار کرو اور صبر سے کام لو, اور جان لو کہ اہل زمین کو موت آئے گی اور آسمان والے بھی باقی نہیں رہیں گے. ذات خدا کے علاوہ ہر چیز کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. میری مصیبت میں گریبان چاک نہ کرنا, اپنے چہرے پر خراش نہ لگانا. اور امام کی ان وصیتوں نے آپ کے دل پر گہرا اثر کیا. ان وصیتوں سے جناب زینب کے ارادوں میں حوصلہ اور استحکام پیدا ہو گیا, اور ان تمام وصیتوں پر میری بیوی عمل کرتی ہیں, صبر اور استقامت دکھاتی ہیں, کیونکہ جانتی ہیں کہ ان پر عمل کرنا ہی مقصد حسین کی تکمیل کا باعث ہوگا. اور ثابت کر دیا کہ زینب حقیقی مومن ہے اور مسائل کے سامنے سر جھکانے والی نہیں ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ جناب زینب کو اپنا نمونہ بنائیں اور راہ خدا میں پیش آنے والی مصیبتوں اور دشواریوں کو آسان سمجھتے رہیں, جیسا کہ میری بیوی, میری شیر دل بیوی جناب زینب نے کیا. روزے عاشورہ داغ پر داغ دیکھ رہی ہیں. ایک کے بعد دوسرا شہید ہوتا ہے. اصحاب کی شہادت دیکھی, بیٹوں کو قربان کیا, عزیزوں کی شہادت دیکھی, بھائی حسن کے دلبند کو دیکھا. عباس سے جدا ہوئی, گود کے پالی علی اکبر سے جدا ہوئی, علی اصغر کی شہادت دیکھی, اور بالآخر وہ وقت بھی دیکھا جب زمین کربلا خون حسین سے لال ہو گئی. اب ساری ذمہ داری جناب زینب کے سر پر آ گئی ہے. عورتوں اور بچوں کی قافلہ سالار ہیں اور بیمار امام کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں. فوج اشقیہ بار بار کوشش کرتی ہے کہ امام کو شہید کر دیا جائے, مگر ہر بار میری بیوی آڑے آتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ یہ میرے دم کے ساتھ زندہ ہے, پہلے مجھے قتل کرو, اس کے بعد انہیں قتل کرنا. بالآخر فوج اشقیہ نے سوچا کہ یہ تو خود ہی مرنے کے قریب ہے. بس یہی حکمت تھی جس سے خداوند عالم نے امام کو زندہ رکھا. 11 محرم کو یہ قافلہ کربلا سے کوفے روانہ ہوا. اب یہ عورتیں اور بچے جو جناب زینب کے ساتھ ہیں, ان کا تصور کریں کس طرح کے رنج و مسائل سے گزر کر جا رہے ہیں. ان کو سنبھالنا کوئی آسان بات نہیں ہے. یہ وہ بیویاں اور بچے ہیں جنہوں نے دلخراش مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں, اور اب اونٹوں کی ان ننگی پیٹوں پر سوار ہیں جن پر بیٹھنے کا تصور محال ہے. کوفے میں داخلہ ہوتا ہے. کوفے کے لوگ بے وفائی میں مشہور ہیں. امیر المومنین اور امام حسن کے دور میں یہ بات اچھی طرح مشاہدہ کی جا چکی ہے اور امام حسین کے ساتھ بھی اسی بزدلی اور بے وفائی کا مظاہرہ کرتے ہیں. ایک تصور میں اپنے ذہنوں میں ایک تصور لے کر آئے, ایک تصویر بنائے اپنے ذہنوں میں کہ اس وقت کیا منظر تھا کہ جب کوفے میں اس قافلے کا داخلہ ہوا ہے. فوج اور تماشائیوں کا اس قدر شور اور غلغلہ تھا کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی, یعنی تماشائیوں کا مجمع ٹھاٹے مار رہا تھا. اطراف کے باشندے بھی برابر کے جو شہر تھے, جو اطراف کے لوگ تھے, وہ بھی جو اس تماشے کو دیکھنے کے لیے آ رہے تھے. سپاہی شام کا دستہ باجے بجاتا ہوا گزر رہا تھا. یعنی منظر آپ دیکھیے کہ کیا تھا, لوگ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے تھے. اور پھر فوج کے افسروں کی سواریاں تھیں جن کے ہاتھوں میں نیزے تھے اور ان نیزوں کے اوپر شہیدوں کے سر بلند تھے, اور اس کے پیچھے بے مکنو چادر بیویاں اور میرے امام جو اونٹ کے ساربانی کر رہے ہیں, قافلے کی ساربانی کر رہے ہیں اونٹ کی مہار پکڑ کے. اب اتنا شور تھا کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی, مگر جناب زینب کا موجودہ تاریخ میں رقم ہے کہ جناب زینب نے ایک ہاتھ سے اشارہ کیا اور اس قدر خاموشی چھا گئی کہ جو اونٹوں کے گلوں میں جو گھنٹیاں پڑی ہوئی تھیں وہ تک خاموش ہو گئیں. یعنی اتنا مؤثر اور پرجوش خطبہ ہے اس کے بعد جناب زینب کا کہ ایسا لگتا تھا, تاریخ میں یہ الفاظ رقم کیے گئے ہیں, کہ جیسے علی خطبہ دے رہے ہیں. یعنی شہید مطہری فرماتے ہیں کہ شجاعت علی عورت کی حیا کے ساتھ مخلوط ہو گئی تھی. اور یہ پروپیگنڈا بھی اس کے ساتھ ساتھ تھا کہ ایک باغی خاندان ہے جو آ رہا ہے, اس پروپیگنڈے کو ختم کرنا تھا. خون حسین کے ہر قطرے کو تفسیر کی ضرورت تھی, لہٰذا یہ عظیم مقصد کی نگہبان کس طرح خاموش رہتی. یہاں پر میں جناب زینب کا وہ خطبہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گی. ہم ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں کہ کتنا پرجوش خطبہ تھا جو جناب زینب نے دیا اور جس سے کوفے کی بنیادیں لرک گئیں. آج ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس میں سے کچھ بیان ہو جائے. جناب زینب فرماتی ہیں, سب سے پہلے ہم بے خدا بیان کرتی ہیں اور درود و سلام بھیجتی ہیں محمد اور آل محمد پر. ایک درود پڑھیے محمد. فرماتی ہیں کہ حمد و صفات اللہ کے لیے اور درود و سلام میرے پدر بزرگوار محمد مصطفیٰ اور ان کے پاک اور نیک اہل بیت پر. یعنی کوفے والوں کی جو مکاریاں تھیں, جو فریب کاریاں تھیں, جو دغا بازیاں تھیں, ان کو بی بی اس خطبے میں بیان کر رہی ہیں. اور وہ صفات بیان کر رہی ہیں کہ کوفے والوں میں کیا صفات تھیں. کوفے والوں, غدر و فریب کے پجاریوں, رو رہے ہو, تمہارے یہ آنسو کبھی نہ رکیں, ہمیشہ فریاد کرتے رہو. مکاری کے پتلو, تم تو اس عورت کی طرح سے ہو جو محنت سے اون کاٹتی تھی اور پھر خود ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی تھی. قسمیں کھا کر پلٹنے والوں, قصب اور غرور کے مجسموں, لونڈیوں کسی خوشامد اور دشمنوں کی طرح عیب جوئی کرتے ہو. یعنی بی بی فرما رہی ہیں کہ اپنی ہی کی ہوئی محنت کو جس طرح سے کہ وہ عورت کاٹتی ہے, اپنے چرخے سے سوت کاٹتی ہے اور پھر اس کے بعد خود ہی اس کو کھول کر ریزہ ریزہ کر دیتی ہے, اپنی محنت کو ضائع کر دیتی ہے, وہی تم کر رہے ہو. جھوٹی قسمیں تم لوگ کھا رہے ہو. قسم کھائی جاتی ہے اپنے بات کی سچائی کو ظاہر کرنے کے لیے, اور یہ لوگ اپنے جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے قسمیں دے رہے ہیں. اور اس طرح کے عجیب و غریب ان کے کیریکٹرز ہیں, جس طرح کے وہ لونڈیاں جو خوشامدی لونڈیاں ہوتی ہیں, اس طریقے کا ان کا کیریکٹر بیان کر رہی ہیں. یعنی ایک ایک جملہ جناب زینب کا, ان کا عکاس ہے کہ کوفے والوں کا کس قسم کا جو ہے وہ حال تھا. اور یہ خطبے جو ہیں, یہ آج ہمارے لیے بھی یہ راہیں بتاتے ہیں کہ ہم بھی اپنے آپ کو پرکھ لیں. بی بی زینب کے ان الفاظوں کی روشنی میں ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو پرکھیں اور دیکھیں کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ خصلتیں ہم میں بھی موجود ہوں, خدا نہ کرے. فرماتی ہیں کہ ظالموں, تم گھورے پر اگی ہوئی ہریالی اور جھوٹی ملما کاری کی طرح بے قیمت ہو. کس بری طرح تم نے اپنی عاقبت کو خراب کیا ہے, اب غضب الہی کے لیے تیار رہو. تم ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہو گے, کیوں ستمگرو آنسوؤں سے منہ دھو رہے ہو. ہاں تم رونے ہی کے مستحق ہو, یعنی ہنسنے سے زیادہ رو. تم نے اپنے دامن پر وہ دھبا لگایا ہے جو دھوئے نہیں چھوٹے گا. کوفے والوں, یہ اندھیر کے خاتم النبیین کے بیٹے اور سردار جوانان نے جنت کو قتل کر ڈالا. بے حمیہ تو تم نے اسے خاک و خون میں ملایا ہے جو تمہارے لیے کعبہ امن اور جائے پناہ تھا. سلو آشتی کی آمازگاہ اور مینار ہدایت تھا. غور تو کرو کہ تم نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے. یعنی بی بی جو ہے متوجہ کر رہی ہیں لوگوں کو کہ اندازہ کرو کہ وہ گناہ جو تم نے انجام دے دیا ہے وہ کس درجے کا گناہ ہے جو تم نے انجام دیا ہے. فرماتی ہیں کہ ذلت اور خواری کے خریداروں تم عذاب میں ضرور گرفتار ہوگے. وائے ہو تم پر اے حق فروشو، تم نے اپنے رسول کے کلیجے کو پاش پاش اور ان کے حرم کو بے پردہ کر دیا. کتنے اچھے اور سچے لوگوں کا خون بہایا اور کن کن طریقوں سے سرکار ختم المرسلین کی حرمت کو ضائع کیا. کوفیو تم نے وہ کام کیا ہے جس کے سبب کچھ عجب نہیں کہ آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں. تمہاری بد اعمالیوں نے پوری دنیا کو گھیرے میں لے رکھا ہے. تم حیران ہو کہ اس واقعے سے آسمان نے خون برسایا. ٹھہرو، عذاب آخرت اس سے زیادہ تمہیں رسوا کرے گا، اور وہ بھی اس وقت جبکہ نہ تمہارا کوئی حامی ہوگا اور نہ مددگار. یقین مانو کہ یہ مہلت کے لمحے تمہارے بوجھ کو ہلکا نہیں کر سکتے. پھر فرماتی ہیں کہ کوفیو اس وقت کیا جواب دو گے جب پیغمبر خدا تم سے کہیں گے کہ تم آخری امت ہو، تم نے میری اولاد، میرے اہل بیت، میری حرمت اور میرے ناموس کے ساتھ یہ کیا کیا؟ میرے گھرانے کی کچھ ہستیوں کو اسیر بنایا اور بعض کو قتل کر ڈالا. کیوں، میرے احسانات کی کیا یہی جزا تھی؟ یہی صلہ تھا کہ میرے بعد میرے عزیزوں اور میری آل اولاد کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا؟ اہل کوفہ اندیشہ ہے کہ کہیں تمہارا بھی وہی حشر نہ ہو جو شداد اور اس کی امت کا ہوا. ثانیہ زہرا کی تقریر ختم ہوئی اور حکومت وقت کا زوال شروع ہو گیا. یعنی اتنا پرزور خطبہ تھا کہ لوگ جو ہے وہ دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے. یعنی کوفے میں انقلاب برپا ہو گیا جناب زینب کی تقریر سے. اس کے بعد جب جناب زینب دربار کوفہ میں پہنچتی ہیں اور ابن زیاد جو ہے اسیروں کا جائزہ لیتا ہے اور جناب زینب کو دیکھ کر کہ بیویوں نے ان کو اپنے جھرمٹ میں لیا ہوا ہے، وہ پوچھتا ہے کہ یہ بیوی کون ہے. ابن زیاد بار بار پوچھ رہا ہے اور خاموشی طاری ہے. اور تیسری دفعہ جب اس نے غصے میں پوچھا تو جناب زینب کے ارد گرد جن خواتین نے حالہ کیا ہوا تھا ان میں سے ایک نے انتہائی جرأت اور طاقت سے جواب دیا کہ پوچھنے والے یہ علی کی بیٹی زینب ہیں. زینب کا نام سنتے ہی زیاد کا بیٹا کلیجے کے پھپھولے پھوڑنے لگا اور اس نے کہا، خدا کا شکر کہ اس نے تمہیں رسوا کیا اور موت کے گھاٹ اتارا اور تمہارے ناپسندیدہ ارادوں کو بے نقاب کر دیا. بس یہ سننا تھا کہ فاتح خیبر کی بیٹی کو جلال آیا اور فرماتی ہیں، شکر ہے اس معبود یکتا کا جس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے ہمیں عزت دی اور ہمارے گھرانے کو اس کمال طہارت کا شرف بخشا. ابن زیاد بے آبرو وہ ہوتا ہے جو سیاہ کار اور بدعتوار ہو، اور جھوٹا وہ بنتا ہے جو آئین کی خلاف ورزی کرے اور قانون کے کوئزے اڑائے، اور وہ ہم نہیں کوئی اور ہوگا. اب ابن زیاد کہتا ہے کہ دیکھا اللہ نے تمہارے کنبے کی کیا گت بنائی اور تمہارے بھائی پر کیسا حشر توڑا. بی بی فرماتی ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ برق و آتش کا ایک چشمہ ہے جو بی بی کی زبان سے ابل رہا ہے. فرماتی ہیں کہ ہم نے ہمیشہ اچھائی دیکھی. ہاں، خاندان رسالت کا رتبہ اتنا اونچا ہے کہ انہیں شہادت جیسی نعمت نصیب ہوئی. خدا نے جو چاہا وہ انہوں نے کر دکھایا. یہ قتل کاہ سے گزرے اور گنجے شہیدہ میں محو آرام ہو گئے، مگر یاد رکھنا پسر زیاد، وہ جو سب کا داد رس ہے، آخری فیصلے کے لیے وہ بہت جلد تجھے اور انہیں اپنی عدالت میں طلب کرنے والا ہے. اور جب آمنا سامنا ہوگا تب دیکھنا کہ مظلوم کی فریاد کیا رنگ لاتی ہے اور خون ناحق کیا اثر دکھاتا ہے. مر جانا کہ جائے تیری ماں کی کوکھ اجڑ جائے، وہ تیرا سوگ منائے. ہاں سن، داور محشر جس دن انصاف کرے گا اس دن تجھے پتہ چلے گا کہ کون جیتا اور کون ہارا. ایسا لگ رہا تھا ابن زیاد جو تھا وہ ہکا بکا رہ گیا، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے پاؤں سے زمین نکل گئی، اس کا غرور ٹوٹ گیا، اس کی سیاست جواب دے گئی، اور سیاست ریاست جو تھی وہ زلزلوں کی زد میں آ گئی. کہتا ہے کہ تمہارے سرکش بھائی اور خاندان کے دوسرے باغی افراد کے قتل سے خدا نے میرا کلیجہ ٹھنڈا کر دیا. بی بی نے صورت حال کا جائزہ لیا اور کمال تمکنت سے ارشاد فرمایا، ابن زیاد تو نے ہمارے بڑوں کو تہ تیخ کیا، ہمارے سایہ دار شجر کی شاخیں کاٹ دیں، ہمارے پھولے پھلے درخت کو جڑ سے نکال ڈالا. اب اگر قلب و جگر کی آگ یوں ہی بجھتی ہے تو پھر سمجھنے کو سمجھ لے کہ ٹھنڈک پڑ گئی. لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ ابن زیاد کو اس کے بعد کبھی آرام نصیب نہ ہوا. اس طریقے سے بی بی نے بیداری کو پیدا کیا کہ یہ تحریک کی صورت اختیار کر گئی، اور کوفے سے لے کر شام تک سارے شبستانوں کے چراغ گل ہوتے نظر آنے لگے. اور یہ بات اتنی عام ہوئی کہ گھر گھر بغاوت کے پرچم لہرانے لگے. اور عبید اللہ ابن زیاد کو یہ برا وقت ہی دیکھنا پڑا کہ بصرے جیسے شہر میں جب وہ تقریر کرنے کھڑا ہوتا تھا تو عوام اس پر اینٹوں اور پتھروں کا مہ برساتے تھے. یعنی ہم اب غور کریں خطبے کے اوپر, اس حالت پر غور کریں جو جناب زینب کی حالت تھی, اپنے کنبے کو کھو کر آئی تھی, اسیری کے غموں کو سہ رہی تھی اور کتنے مصائب برداشت کر رہی تھی. یعنی ایسی ہم کوئی صورت حال ہمیں نظر نہیں آتی جب جناب زینب اپنی اس حالت سے کچھ کمزوری پا کر ان سے جو ہے وہ درخواست کریں کہ ہم پر رحم کرو. کبھی بھی ہمیں ایسی کوئی نظر نہیں آیا, یہ چیز ہمیں کبھی بھی نظر نہیں آئی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جرات اور استقامت کے ساتھ ہماری بیوی نے تمام مراحل کو طے کیا ہے. اور اس کے بعد جناب زینب جب دربار یزید میں پہنچتی ہیں اس وقت بھی بیوی نے اسی صبر اور استقامت کا مظاہرہ کیا ہے, جبکہ دیکھتی ہیں کہ حسین کا سر تخت یزید کے نیچے رکھا ہوا ہے اور وہ اپنی چھڑی سے امام کے دندان کے ساتھ بے ادبی کرتا ہے, مگر اس وقت بھی بیوی زینب جو ہے وہ گھبراتی نہیں ہے اور انتہائی صبر اور استقامت کے ساتھ جرات کے ساتھ بیوی نے ایسا خطبہ دیا ہے جو دربار یزید کو جس نے ہلا دیا ہے. یہ بہت بڑا خطبہ ہے لیکن میں چند جملے اس میں سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گی. میری بیوی فرماتی ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو ساری کائنات کا پروردگار ہے, اور درود و سلام رسول اور آل رسول پر. کتنی سچائی ہے خداوند عالم کے ارشاد میں کہ آخر کار جن لوگوں نے برائیاں کی تھی ان کا انجام بہت برا ہوا, اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ان کی ہنسی اڑاتے تھے. کیوں یزید زمین اور آسمان کے تمام راستے ہم پر بند کر کے اور خاندان نبوت کو عام قیدیوں کی طرح پھرا کر تو نے یہ سمجھ لیا کہ خدا کی بارگاہ میں جو مقام تھا اس میں کوئی کمی آ گئی اور تو بڑا خود عزت دار بن گیا؟ یہ تیری خام خیالی ہے, تو اس خام خیالی کا شکار ہے وہ المیہ جس سے ہمیں تیرے ہاتھوں دو چار ہونا پڑا اور تیری وجاہت میں اضافہ ہوا اور تو تیری ناک چڑھ گئی اور غرور کے مارے تو کندھے اچکانے لگا. یہ سوچ کر تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہا کہ تیری حکومت کی حدیں بہت پھیل گئیں. ٹھہر یزید ٹھہر, ایک دو سانسیں اور لے لے, پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے. دراصل تو رب ذوالجلال کے اس فیصلے کو بھلا بیٹھا ہے کہ کفر کی راہ اختیار کرنے والے یہ گمان نہ کریں کہ ہم جو انہیں مہلت دیے جاتے ہیں وہ ان کے حق میں کوئی بہتری ہے. ہم تو انہیں اسی لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ یہ خوب جی بھر کر گناہ سمیٹ لیں, اس کے بعد ان کے واسطے سخت ذلت آمیز سزا اور رسوا کرنے والا عذاب ہے. یعنی یہ مہلت جو خداوند عالم دیتا ہے اس سے بہت زیادہ ہوشیار ہو جانا چاہیے, انسان کو ہوش میں آ جانا چاہیے. ہمیں بھی اپنے معاملات میں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم کوئی ایسی چیزیں انجام دے رہے ہیں اور اس کے بدلے میں خداوند عالم ہمیں مہلت دیے جا رہا ہے, ڈھیل دیے جا رہا ہے, تو یہ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہونا چاہیے, ہمیں فوراً متوجہ ہونا چاہیے. فرماتی ہیں کہ اے ہمارے آزاد کیے ہوئے کے جائے, کیا یہی عدل ہے؟ اسی کو انصاف کہتے ہیں کہ تیری عورتیں اور کنیزیں تک پردے میں ہوں اور نبی زادیوں کی چادریں چھین کر انہیں بے پردہ سر برہنہ ایک شہر سے دوسرے شہر کشا کشا لے جایا جائے. ہم بے وارثوں کا قافلہ جہاں پہنچتا ہے وہاں تماشائیوں کا ٹھٹ لگ جاتا ہے. ہر قسم کے لوگ, طرح طرح کے آدمی دور اور نزدیک سے ہمیں دیکھنے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں. ہمارا نہ کوئی حمایتی ہے اور نہ کوئی دوست, ہاں مگر جس کا تعلق ہمارے بزرگوں کے کلیجہ چبانے والوں سے ہو. یعنی بی بی اشارہ کر رہی ہیں کہ تمہارا تعلق کس خاندان سے ہے؟ اس ہندہ کے خاندان سے تعلق ہے جس نے جناب سید الشہداء حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا. اس سے ہم کیا رعایت کی توقع کر سکتے ہیں؟ جس کا گوشت اور پوس ہمارے شہیدوں کے لہو سے بنا ہو, بھلا اس کے دل میں ہمارے لیے کوئی نرم گوشہ کہاں پیدا ہو سکتا ہے؟ اپنی چھڑی سے جس مقدس ہستی کے ہوٹوں کے ساتھ تو گستاخی کر رہا ہے وہ جوانان جنت کا سردار ہے. تو نے محمد کے پیاروں کا خون بہا کر اور عبد المطلب کے چانکاروں کو خاک میں ملا کر اپنے سوکھے ہوئے زخموں کو پھر سے ہرا اور بھرے ہوئے گھاؤں کو کچھ اور گہرا کر دیا ہے, اور اس پر تو اپنے پرکھوں کو بھی پکار رہا ہے اور اپنے گڑے ہوئے مردوں کو بھی آواز دے رہا ہے. یعنی یزید جو ہے وہ ڈھیٹائی سے کہہ رہا تھا کہ میرے اسلاف مجھے دیکھتے تو کتنے خوش ہوتے اور شاباشی دیتے اور کہتے کہ تو نے محمد کے گھرانے سے کیا انتقام لیا. بی بی فرماتی ہے کہ کتنی ڈھٹائی کے ساتھ تو اپنے پرکھوں کو پکار رہا ہے اور بے خبر ہے کہ عنقریب تو بھی اسی گھاٹ اترنے والا ہے جہاں وہ ہیں. جب تو اپنے سگوں کے پاس پہنچ جائے گا تو پھر رہ کر تیرا دل یہ چاہے گا کہ کاش نہ زبان میں سکت ہوتی اور نہ ہاتھوں کو جنبش, تاکہ جو کہا ہے وہ نہ کہتا اور جو کیا ہے وہ نہ کرتا. پروردگارہ میں خدا سے فریاد کرتی ہے میری بیوی کہ تو ان ظالموں سے ہمارا حق دلا دے اور ان ستمگروں سے ہمارے بدلے چکا دے. بارے الہ جن زفا شعاروں نے ہمارا لہو بہایا ہے اور ہمارے طرف داروں کو قتل کیا ہے ان پر اپنا غضب نازل فرما، قسم و خدا ہے یزید تو نے خود ہی اپنی کھال نوچی ہے اور اپنے ہاتھوں اپنی گوشت کی ٹکا بوٹی کی ہے، بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے کہ تجھے انتہائی ذلت و خواری کے عالم میں اللہ کے رسول کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سن یزید، سن، تیرے لیے تو بس اتنا ہی جاننا کافی ہے کہ بہت جلد خدائے ذوالجلال فیصلہ دے گا اور محمد مصطفیٰ مدعی ہوں گے اور جبریل امین ان کی مدد کرتے ہوں گے۔ اے یزید، اگر آج ہمیں جنگی قیدی بنا کر کچھ سمجھ رہا ہے کہ کچھ حاصل کر لیا، تو یاد رکھ کل تجھے اس کے مقابلے میں سخت نقصان اٹھانا پڑے گا، اور اپنے اعمال کی صورت میں یاد رکھ کہ تو وہی پائے گا جو تو بھیج رہا ہے، اور رب العالمین کبھی اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اس کے بعد فرماتی ہیں کہ تیری زندگی کے چند ایام باقی رہ گئے ہیں اور تیری بساط الٹنے والی ہے اور تیرا شیرازہ بکھرنے والا ہے۔ خدا کی لعنت ہو ظالموں پر، حمد و سپاس اس کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اے ارحم الراحمین، ہمارے شہدا کے ثواب کو کمال آگی اور ان کے اجر کو فراواں، اور ان کے وارثوں اور جانشینوں کو اپنے حسن کرم سے بہرا مند فرما، یقیناً وہ بڑا مشفق اور ہر درجہ مہربان ہے۔ اور فرمایا کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یعنی ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ بس خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ بیوی کے منور الفاظوں کی روشنی میں ہم راہ ہدایت حاصل کریں، اور ان کے خاندان کی وہ قربانیاں جو انہوں نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کی صورت میں دی ہیں ان کو رائیگاں نہ ہونے دیں۔ اور بیوی کے اوپر ایک وقت ایسا آیا تھا جب بیوی نے اپنے جگر کے اپنی گود کے پالے علی اکبر کو میدان کی رخصت طلب کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ آج ہم مصائب علی اکبر کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور یہ بھی ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ امام حسین علیہ السلام کے صبر کا پیمانہ یعنی دکھا رہے ہیں۔ امام علی اکبر کو آواز دیتے ہیں کہ بیٹا چاہنے والے کام آ گئے، اے بیٹا چاہنے والے سب کام آ چکے، اے شبیہ پیغمبر، یعنی فرماتے ہیں امام کے میں حجت کو تمام کر رہا ہوں، اور خدا سے فرماتے ہیں کہ اللہ گواہ رہنا، آج اس کو میدان میں بھیج رہا ہوں جو صورت میں اور سیرت میں تیرے رسول سے مشابہ ہے۔ اکبر تیار ہوئے، امام نے کہا بیٹا جا کر اپنی ماں اور پھوپھی سے اجازت لے کر آؤ۔ ماں کے پاس آئے، ماں نے اجازت دی اور کہا بیٹا پالنے والی پھوپھی سے اجازت طلب کرو۔ بس علی اکبر پھوپھی کے پاس آتے ہیں، ثانیہ زہرا سر سے پاؤں تک علی اکبر کو دیکھتی ہے، فرماتی ہے علی اکبر کیا اس دن کے لیے پالا تھا کہ مرنے کی رضا لے لے آؤ گے؟ بس پھوپھی سے اجازت ملتی ہے، اب علی اکبر چلنا چاہتے ہیں۔ بیوی آگے بڑھتی ہیں، علی اکبر ٹھہر جاؤ ذرا، ہم قطار بنا لیں اور ہمارے درمیان سے تم گزر جاؤ۔ بیویوں نے حلقہ بنایا اور درمیان سے اکبر گزرے، سب کو الوداع کہی۔ اب اکبر خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں مگر کسی نے پیچھے سے دامن تھام لیا۔ علی اکبر دامن چھڑا کر بھی چاہتے ہیں کہ خیمے سے باہر نکلے مگر پھر کسی نے پیچھے سے دامن کو تھاما۔ مولانا جی شان لکھتے ہیں کہ میں نے اس تاریخ میں بہت جاننے کی کوشش کی کہ یہ کون بیوی تھی جو پیچھے سے بار بار دامن کو پکڑ لیتی تھی، مگر مجھے کسی بیوی کا نام نہ مل سکا، مگر اندازہ یہی لگایا کہ اگر کوئی معظمہ ہوتی تو شانہ پکڑ کر روکتی، یہ پیچھے سے دامن تھامنے والی کوئی بچی ہی رہی ہوگی، ہاں یہ حسین کی لاڈلی سکینہ ہی ہوگی جو پوچھتی ہوگی وہی علی اکبر کہاں جاتے ہو۔ بس علی اکبر رخصت ہو کر باپ کے پاس آئے، باپ نے سجایا کمر سے تلوار لگائی، بازو پکڑ کر گھوڑے پر بٹھایا۔ بس امام فرماتے ہیں بیٹا جاؤ مگر تھوڑی دیر تک مڑ مڑ کر دیکھتے رہنا۔ اکبر چلے، تھوڑی دیر بعد آہٹ محسوس کی، پلٹ کر جو دیکھا ضعیف باپ کمر کو تھامے پر پیچھے پیچھے چلا رہا ہے۔ علی اکبر کہتے ہیں بابا ابھی تو آپ سے رخصت لے کر کے آیا ہوں۔ فرمایا بیٹا اگر تم صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں پتا چلتا کہ جوان اولاد کو رخصت کر کے باپ کا کیا حال ہوتا ہے۔ بس علی اکبر میدان کارزار میں پہنچے اور جنگ شروع کی، ادھر ماں نے مسلح بچھایا، اے میرے پالنے والے میرے بیٹے کو کامیابی عطا کرنا، ایک مرتبہ مجھے علی اکبر کا دیدار کرا دے۔ بس علی اکبر جہاد کر ایک مرحلہ تمام کرتے ہیں اور ماں کی دعا پوری ہوتی ہے اور علی اکبر واپس آتے ہیں۔
بابا کے پاس آتے ہیں فرماتے ہیں بابا پیاس مارے ڈالتی ہے، امام فرماتے ہیں علی اکبر اپنی زبان میرے دہن میں رکھو، بس علی اکبر نے زبان کو امام کے دہن میں رکھا مگر وہ تڑپ کر باہر نکالا، فرماتے ہیں بابا آپ کی زبان میں تو مجھ سے زیادہ کانٹے پڑے ہیں، امام فرماتے ہیں جاؤ بیٹا اب ساقی کوثر تمہیں سیراب کریں گے، بس علی اکبر میدان میں گئے اور جہاد شروع کیا، لڑتا رہا جوان پسر دیکھتے رہے اور تنہا پہ سینکڑوں کی نظر دیکھتے رہے، باران تیغ و تیر و تبر دیکھتے رہے، دل تھر تھر آ رہا تھا مگر دیکھتے رہے، اور اکبر پہ وار پڑتے تھے جب فوج شام کے، رہ جاتے تھے حسین کلیجے کو تھام کے، بس علی اکبر نے جنگ کو تمام کیا اور آواز دی بابا میرا آخری سلام لے لو، اب بیٹے کی آواز سن کر امام چلے، آواز دیتے جاتے ہیں علی اکبر اور علی علی کا نعرہ بلند کرتے جاتے ہیں، اپنے بابا کو مدد کے لیے بلاتے ہیں، علی اکبر کی لاش کو ڈھونڈتے ہیں اور کہیں میدان میں امام کو لاش نہیں ملتی، فرماتے ہیں فوج ظلم بانوں کے دلبر کو کیا کیا، اور بے کس کو تشنہ کام کو بے پر کو کیا کیا، اے ظالمو شبیہ پیغمبر کو کیا کیا، اور ملتا نہیں پتا علی اکبر کو کیا کیا، رستہ تو بتا دو کہ بھٹکتا ہوں راہ میں، اور کس نے گرا دیا میرے یوسف کو چاہ میں، مقتل پہ ہر ایک لاش پہ جھک جاتے تھے سرور، اور بوس سونگ کے کہتے تھے یہ میرا نہیں دلبر، ناگاہ ملے خاک پہ غشم علی اکبر، اور دل تھام کے شہ بولے یہ شانے کو ہلا کر، دل بند رسول الثقل آیا ہے بیٹا، اور تعظیم کو اٹھو کے حسین آیا ہے بیٹا، بس امام جب سرحانے پہنچے سر کو زانو پہ رکھا، دیکھا سارا جسم تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے ہے، چاہتے ہیں کہ علی اکبر کو خیمے میں لے جائے مگر طاقت ساتھ نہیں دیتی، امام بنی ہاشم کے بچوں کو آواز دیتے ہیں، بلاخر یہ لاش جب خیمے میں پہنچی ہے تو ایک کوہرام بپا ہو گیا، بیٹوں والی بائیں اپنے دلوں پر ہاتھ رکھے کہ کیا منظر ہوگا جب ماں نے جوان لاش کو دیکھا ہوگا، چادر ہٹا کے روئے پسر سے پکاری ماں، کیا سو رہے ہو خواب سے اے میرے نوجوان، اور اٹھو مثال ماہیے بے آب ہوں تباں، اور کچھ اپنا حال اپنی زبان سے کرو بیان، اور ایک بار بچی کہاں لگی ہے کہاں تیز آئی ہے، اور باری بتاؤ جلد کے بے چین آئی ہے، اے قبر کو سدھارنے والے تیرے نثار، اے میرے چاند گھر کے اجالے تیرے نثار، اے قاہر حسین کے پالے تیرے نثار، اور اٹھ کر گلے سے ماں کو لگا لے تیرے نثار، ہائے ہائے تڑپ کے احمد ثانی گزر گئے، پانی نہ پایا پیاسے ہی جانی گزر گئے، مومنات یہ قافلہ جب کوفے سے گزر رہا تھا اور تمام میزوں پر شہدا کی سر بلند تھے، لوگ ان نظروں کو دیکھتے تھے، مائیں ان سروں کو دیکھتی تھی اور تڑپ کر رہ جاتی تھی، مگر جب علی اکبر کے سر پر نظر پڑتی تھی تو بیویاں کہتی تھی کہ اے باری اللہ خدا سے دعا کرتی تھی کہ اس جوان کے قتل سے پہلے یا رب اس کی ماں مر گئی ہو، پر تم نے لیلا کلیجے پر ہاتھ رکھے کہتی تھی کہ نہیں اس نوجوان کی ماں موجود ہے، اور ساتھ ساتھ اس سر کو لیلے پر بلند دیکھتی جا رہی ہے، پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری قلیل عبادت کو قبول فرما، پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ جناب زینب کے ارشادات کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو منور کریں اور ان کی راہ پر چلنے کی کوشش کریں، تمام مومنین و مومنات جو جو بھی حاجات رکھتے ہیں خداوند عالم ان کی حاجات کو بھر لائے، پھر مومنین و مومنات جہاں جہاں بھی ہیں، بیمار ہیں، جو جو مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، قرضے ہیں، خداوند عالم سب کی پریشانیوں کو دور کرے، خداوند عالم ہمارے نانے زمانے کے ذخیر میں تاجر فرمائے، ہمیں ان کے اصحاب و عوام میں شمار ہوں گے،